بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهل سنة والجماعات كعقيدة قرآن والحديث كروشني من سلف صالحین کے مفہوم سے درس جاری ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کا درس جاری تھا اور ہم پہنچے تھے الایمان بالاسماء والصفات، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، ان پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس پہ پہنچے تھے. اور پچھلے درس میں میں نے بعض صفات کا ذکر کیا، اور آج کے درس میں صفت الاستواء، اللہ تعالی عرش پر مستوی ہیں، اس صفت کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے عرش کسے کہتے ہیں، عرش کی تعریف کیا ہے، آج کے درس میں یہ بیان کریں گے. نمبر دو، استواء کا مطلب کیا ہے عربی لغت کے اعتبار سے، اور قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں اس لفظ کو کیسے استعمال کیا گیا اور کیا معنی ہے. نمبر دو، اہل سنت جماعت کا عقیدہ استواء کے بارے میں کیا ہے، اس کی تفصیل. نمبر تین، اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، اس کی دلیل کیا ہے. اور نمبر چار، اہل باطل معطلہ کا قول کہ انہوں نے اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے انہوں نے انکار کیا، ان کی دلائل کیا ہیں انکار کرنے کی، اور ان دلائل یا ان غلط فہموں کا ازالہ کیا ہے. تو ان چار چیزوں پہ ہم بات کریں گے آج کے درس میں. نمبر ایک، عرش کسے کہتے ہیں. عام طور پر عرش جو ہے عربی زبان میں سریر الملک، بادشاہ کی وہ کرسی یا وہ بیٹھنے کی جگہ جس پر وہ بیٹھتا ہے، بادشاہ کے تخت کو کہتے ہیں عرش. اور شرع کے اعتبار سے عرش وہ چھت ہے جس نے پوری مخلوقات کو گھیرا ہوا ہے، جس کے اوپر کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، جو مخلوقات ہیں اس عرش کے نیچے ہیں، اور عرش کے اوپر رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی ہے. یہ عرش کس مادے سے بنا ہوا ہے، کس چیز سے بنا ہوا ہے، اللہ اعلم. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا، اور نہ ہی اللہ تعالی نے اور نہ ہی اللہ تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس کا ذکر کیا کہ عرش کس چیز سے بنا ہوا ہے، ہم یہ نہیں جانتے. لیکن یہ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کی عرش ہے، سب سے بڑی مخلوق. سوال، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ جواب، عرش ہے. استواء کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں، عربی زبان میں سین واو یہ کہ حروف جو ہیں اس کی مختلف معنی ہیں. نمبر ایک، کمال، سوا، ہاں سوا یا سوا یعنی کمال، پورے کا پورا بہترین طریقے سے، کامل جسے ہم کہتے ہیں. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی سورۃ الاعلى میں سبح اسم ربک الاعلى الذی خلق فسوا، ماشاءاللہ تبارک اللہ، فسوا کا لفظ جو یہاں پہ استعمال ہوا یعنی پیدا کیا مکمل طریقے سے، بہترین طریقے سے، کوئی کہیں پہ نقص آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے خلق ہے. انسان نے چیزیں بنائی ہیں، انسان بھی ایک اعتبار سے خالق ہے. کار کو انسان نے بنایا، پین کو انسان نے بنایا، بائک کو انسان نے بنایا، لیکن نقص آپ کو نظر آتا ہے اس میں. یہ سوا نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ ہر انداز سے، ہر طریقے سے کامل ہے. الذي خلق فسوى. تو اصل جو ہے سین واو یہ کہ جو مادہ ہے وہ مطلب ہے کمال کا, لیکن عربی زبان میں یہ سوا کا لفظ جو ہے یہ چار مختلف طریقوں سے بیان ہوا ہے قرآن مجید میں بھی اور صحیح حدیث میں بھی, چار مختلف طریقے سے. نمبر ایک, یا تو یہ لفظ الہ کے حرف کے ساتھ آیا ہے استوا الہ, یا علا کے لفظ سے استوا علا, یا واو کے ساتھ استوا وا, یا بغیر کسی حرف کے نہ الہ نہ علا نہ واو, تو چار ہو گئے. اور پانچواں سوا جو میں نے بتایا یہ, تو پانچ مختلف, ایک کمال سوا کے لفظ میں, دوسرا ہے علا کے ساتھ استوا علی العرش, سورة الحدید میں اللہ تعالیٰ فرمائے استوا علی العرش, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اس کا مطلب ہے علا واستقر, اونچائی اونچا ہونا اور متمکن ہونا, استقرار پانا. تو ایک تو معنی یہ ہوا استوا کا. نمبر دو, اگر الہ کے ساتھ متعدی ہو جائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورة البقرہ آیت نمبر 29 میں, ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سماوات, ثم استوى الى السماء, اس کا مطلب جو ہے اي ارتفع الیہا, ارتفع اوپر کی طرف گیا آسمان پہ, اوپر کی طرف ارتفع الیہا, یا اونچائی کی طرف. اور دوسرا قول ہے قصد, کہ قصد کیا آسمان کی طرف. اور واو کے ساتھ جو ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے سورہ قصص آیت نمبر 14 میں, ولما بلغ اشدہ واستوى, تو اس کا مطلب ہے کامل ہوا, کاملا. اور ایک اور مطلب ہے برابر ہونا, استوا برابر کرنا. استوى الماء والخشب, عربی زبان میں کہتے ہیں اگر پانی میں آپ لکڑی ڈال دیں تو دونوں کی سطح برابر نظر آتی ہے, تو کہتے ہیں کہ پانی اور لکڑی برابر ہو گئی. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فدمدم علیہم ربک بذنبہم فسواہا, یہاں پر کیا مطلب ہے, زمین کے برابر کر دیا. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ غلط فہمی یہاں پہ آتی ہے, کیا عرش کے پہلے اللہ تعالیٰ اونچائی میں نہیں تھا کیا؟ ہرگز نہیں, اللہ تعالیٰ ہمیشہ اونچائی میں ہے, اور اللہ تعالیٰ کو عرش کی ضرورت بھی نہیں ہے, عرش تو مخلوق ہے مخلوقات میں سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اونچائی میں ہے, عرش جو سب سے بڑی مخلوق ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ اوپر ہے, تو اس سے اللہ تعالیٰ کی اونچائی مقصود ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ازل سے اونچائی پر ہیں, ازل سے, جب عرش نہیں تھا تب بھی اونچائی پہ تھے, جب عرش کو پیدا کیا پھر بھی اونچائی پہ تھے. اب آتے ہیں اہل سنت و جماعت کا قول اس کے بارے میں. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, سوال جواب, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے. وجہ, اہل سنت و جماعت کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, کما یلیق بجلال سبحانہ و تعالی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کمال ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات بھی صفات الکمال ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی چیز نہیں ملتی, اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ بھی کوئی چیز نہیں ملتی. اگر بادشاہ عرش پر بیٹھا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بادشاہ کی طرح بیٹھتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اس تمثیل سے مثل بیان کرنے کے اللہ تعالیٰ منع فرمایا, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں سات مختلف آیات میں استواء کا ذکر آیا ہے. نمبر ایک اللہ تعالی نے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 میں 54 میں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. بے شک تمہارا رب اللہ تعالی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں, پھر عرش پر مستوی ہوا. دوسری آیت سورۃ یونس میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالی نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو 6 دنوں میں, پھر عرش پر مستوی ہوا. تیسری جگہ پر سورۃ الرعد آیت نمبر 2 میں اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ الذی رفع السماوات والارض بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش. چوتھی آیت میں ترجمہ بیان کروں کیونکہ ملتے جلتے تراجم ہیں سارے وقت کی وجہ سے. چوتھی آیت سورۃ طہٰ میں آیت نمبر 5 میں اللہ تعالی فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى. نمبر 5 سورۃ الفرقان آیت نمبر 59 میں 59 میں اللہ تعالی فرماتا ہے ثم استوى علی العرش الرحمن. نمبر 6 سورۃ السجدہ میں الف لام میم السجدہ میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. اور ساتویں جگہ سورۃ الحدید میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالی فرماتا ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. تو سات مختلف جگہوں پر اللہ تعالی نے واضح الفاظ کے ساتھ ہی ذکر کیا کہ اللہ تعالی رحمان سبحانہ و تعالی عرش پر مستوی ہیں. اللہ تعالی کا فرمان ہمارے سراکوں پہ آمنا و صدقنا. ہم یعنی کہ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ کیسے مستوی ہیں, وہی قاعدہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہیں. کیسے مستوی ہیں؟ الاستواء معروف, الاستواء معلوم, والکیف مجهول, والسؤال عنه بدعة, والإيمان به واجب. ٹھیک ہے, جیسے کہ امام مالک کا مشہور قول میں نے پہلے بیان کیا تھا قواعد میں, جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے. مختلف گروہ ہیں, جو جہمی ہیں, معطلہ جو ہیں, معتزلی یہ بھی معطلہ ہیں, اشاعرہ, تینوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے. عرش پر مستوی کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے پہلے وجہ یہ ہے کہ اگر عرش پر مستوی ہم مانیں تو ایک سمت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, اور اللہ تعالیٰ ہر سمت سے پاک ہے. وہ یہ کہتے ہیں تو سمت یعنی ایک جگہ پہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ استوا کا مطلب آپ لوگوں کو سمجھ نہیں عربی زبان میں, استوا کسے کہتے ہیں؟ یہ جو باتیں آپ نے کی ہے کہ ارتفع علی صعد, یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ آپ لوگوں کے ایجاد کردہ الفاظ ہیں. اصل میں استوا کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے استولا. استولا کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز پر قابو پانا. تو اصل میں لفظ ہے قابو پانا کسی چیز پر, یعنی ثم استوى علی العرش کا مطلب ہے ثم استولى علی العرش, یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر قابو پا لیا. یعنی پہلے عرش کسی اور کے پاس تھا نعوذ باللہ, تو اللہ تعالیٰ نے اس سے چھین کے عرش کو اپنے قبضے میں لے لیا. استوى یعنی اپنے قبضے میں لینا, اس پہ قابو پا لینا. اچھا, بھی آپ کو لوگوں کی دلیل کیا ہے؟ ہم ان کی دلیل دیکھیں. ایک دلیل مثبت ہے, ایک دلیل منفی ہے. جو مثبت دلیل یعنی جو دلیل موجود ہے, انہوں نے کہا ایک عربی شاعر نے یہ کہا قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق. بے شک بشر جو عبد الملك بن مروان کبھائی تھا خلیفہ اموی جانتے عبد الملك بن مروان ان کا بھائی کا نام بشیر بن مروان تھا عراق پر اس نے قبضہ کر لیا تو کسی شاعر نے یہ کہا کہ بے شک بشیر نے عراق پر قبضہ کر لیا اور قابو پا لیا بغیر تلوار اٹھائے یا بغیر خون بہائے تو یہ شعر دلیل ہے کہ لفظ یہاں پر استوا کا ہوا ہے اور حقیقت میں استوا کا مطلب ہے قبضے میں لینا اور قابو پا لینا اور یہ عربی شاعر کا قول ہے اور عربی شاعر کی زبان جو ہے کیونکہ عرب ہیں وہ عربی سمجھتے ہیں تو ان کا قول بھی قابل اعتبار ہے تو اس لیے ہم یہ قول لیتے ہیں اور تیسری بات جو تیسری دلیل ہے ان کی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے یعنی اونچائی پہ ہے یا عرش پر متمکن ہے قرار اور استقرار ہے اللہ تعالیٰ کا عرش پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ محتاج کسی چیز سمجھ ہے کسی کا محتاج نہیں اللہ تعالیٰ اس لیے ہم یہ بھی نہیں مانتے اور چوتھی بات کہ اللہ تعالیٰ محدود ہو جاتا ہے جیسے میرے پاس ہوتا ہے ایک سمت میں تو حد ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ ہر حد سے پاک ہے کسی چیز نے اللہ تعالیٰ کو حد نہیں کیا ہو تو یہ وجہ ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی یہ تفسیر جو ہے یہ جو آپ نے شرح بیان کی ہے استوا کے لفظ کی یہ سلف صالحین سے ثابت نہیں نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے نہ فقہ اربع امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل نہ محدثین اوزاعی ہیں امام اوزاعی امام لیث ہیں بن سعد امام اور باقی امام محدثین ہیں ان سے بھی ثابت نہیں ہے تو یہ بات آپ لوگوں کی غلط ہے اگر واقعی یہی مطلب ہوتا اور یہ شعر وہ بھی سمجھتے یعنی آپ کے لوگ کیا فقہ پتہ نہیں تھے اس شعر کا تو انہوں نے اس شعر کو بطور حجت کیوں نہیں بیان کیا تو اس لیے یہ بات آپ کی غلط ہے کیونکہ سلف صالحین کی یہ سمجھ نہیں تھی نمبر دو جو ظاہر ہے لفظ کا یہ اس کی مخالفت ہے ظاہر میں لفظ استوا علی اور آپ لوگوں نے استوا کو استولا کر دیا اپنی مرضی سے تو یہ بات درست نہیں ہے بلکہ یہاں پر مشابہت ہوتی یہودیوں کی تحریف ہے لفظ کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا استوا آپ لوگوں نے استوا نہیں استولا ہے تو لام کو آپ نے زیادہ کر دیا واو کے بعد یہ سے پہلے لام اصل لفظ استوا آپ لوگ کہتے ہیں استوا نہیں استولا ہے تو یہ لام آپ نے زیادتی کی ہے اور یہ یہودیوں سے مشابہت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کے بارے میں کہ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ یہ کہتے ہوئے حطہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف کر دے اور سر جھکا کے آپ داخل ہو انہوں نے کیا کیا پشت کے بل بیٹھے اور گھسیٹتے ہوئے گئے اور کہا حنطہ علی شعیرہ گندم اب گناہوں کو معافی کہاں اور گندم کہاں یعنی اتنی بدکاری کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ تبدیل کرنا بغیر معنی کے صرف بات یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کی شریعت کی مخالفت کرنی ہے بس اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت ہی کرنی ہے بس یہ جانتے نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ ان پر وعید نازل فرمائی ان کو سزا دی 40 سال تک وہ داخل نہ ہو سکے یعنی ان کو سزا جو ہے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی سزائیں دی بنی اسرائیل والوں کو بہرحال تو یہ جو تحریف ہے الفاظوں کی یہ یہودیوں سے مشابہت ہے اور یہ جائز نہیں ہے انہوں نے نون کو زیادہ کیا آپ لوگوں نے لام کو زیادہ کیا تو دونوں مشابہت ہوتی ہے اور یہود نصارہ کی مشابہت ویسے جائز نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف جو ہے یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے کسی صورت میں جائز نہیں ہے چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں لوازم باطلہ ہے اس تحریف میں جو آپ لوگوں نے بیان کی ہے یعنی اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استوا کا مطلب ہے قابض ہونا قابو پا لینا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی پہاڑوں پر اور درختوں پر اللہ کا قبضہ ہے کہ نہیں پورے کائنات پر قبضہ ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جیسے عرش پر مستوی ہیں یعنی قابض ہیں ویسے درختوں اور پہاڑوں پر بھی مستوی ہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑ پر مستوی ہے عقل بھی نہیں مانتی چیز کو، فطرت بھی نہیں مانتی. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ استواء کا مطلب وہ نہیں جو تم لوگوں نے سمجھا ہے. تو یہ لوازم باطلہ میں سے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو شعر ہے یہ اختل کی طرف منسوب ہے. اختل ایک کرسچن عربی شاعر تھا نصرانی. یہ تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو چھوڑ کے سات جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ استوا استوا استوا. آپ لوگوں کہا نہیں استولا استولا استولا. اللہ تعالیٰ کی کلام پاک میں تبدیلی کی ہے، تحریف کی ہے. اور قول کس کا لیا؟ ایک کرسچن کا جو مسلمان بھی نہیں ہے. اور کرسچن تو ہمیشہ کیا دین کے خیر خواہ رہے ہیں، مسلمانوں کے خیر خواہ رہے ہیں، ہمیشہ کوشش کی ہے کہ دین ٹوٹے. یہودیوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کبھی آگے نہ بڑھے، اس میں کہیں نہ کہیں تحریف ہو جائے. یہ قرآن مجید ہی ان کے پاس، یہ واحد کتاب ہے جو اس زمین پہ آج موجود ہے جس میں حق ہے، اور اس میں کسی کی ضرورت نہیں کوئی ایک حرف بھی تبدیل کرے. لیکن انہوں نے اپنے حربے سے کس طریقے سے اس لفظ تبدیل کروایا، خود نہیں کیا، کلمہ پڑھے مسلمانوں سے یہ لفظ تبدیل کیا. یہ لفظ تبدیل ہوا تو یہودیوں نے نہیں کیا، عیسائیوں نے نہیں کیا، ان کی ضرورت نہیں تھی. اگر یہ لفظ تبدیل کیا ہے تو مسلمانوں نے کیا کلمہ پڑھنے کے بعد. تو آپ کی بات کیسے ہم مانیں؟ قرآن مجید کے الفاظ کو چھوڑ دیں، نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو چھوڑ دیں، صحابہ کرام کی سمجھ کو چھوڑ دیں، فقہا کی سمجھ کو چھوڑ دیں، محدثین کی سمجھ کو چھوڑ دیں، اور قول لیتے ہیں کرسچن کے؟ یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ تو شرع کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے یہ بالکل درست نہیں ہے. پانچویں بات، یہ بات درست ہے عربی لغت میں استوا استولا میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اس کا قرینہ ہونا چاہیے. اصل میں عربی زبان کا لفظ جو ہے جو قرآن جی میں آیا ہے وہ اس کا ظاہر لیا جائے گا، اس لفظ کا جو مفہوم ہے وہی لیا جائے گا، الا یہ کہ کوئی قرینہ ہو جس سے ہم اس ظاہر کو لے کے دوسرے لفظ کی طرف چلے جائیں. اب مثال کے طور پہ، اب بشر نے کب استوا بشر العراق، اگر ہم کہیں کہ بشر عراق پر مستوی ہے تو بشر عراق پر مستوی ہو سکتا ہے؟ کہ کیا عراق ایک تخت ہے جو بشر اس کے اوپر آ کے بیٹھ گیا اور مستوی ہو گیا؟ نہیں. یہاں پر ہم کہیں گے کہ استوا کا مطلب استولا ہے، کیونکہ قرینہ موجود ہے. یہاں پہ قرینہ کیا ہے؟ کہ ناممکن ہے کہ ایک شخص ایک ملک پہ اوپر بیٹھ جائے. ہاں نقشہ بنا، نقشے پہ تو بیٹھ سکتا ہے، لیکن کیا حقیقتاً اس ملک پہ بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں. تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ استوا کا لفظ اگر عربی شاعر نے استعمال بھی کیا ہے تو اس کا ہرگز وہ مطلب نہیں جو تم نے لیا ہے. بات سمجھے؟ اور دوسری بات ہے کہ اس شعر میں اگر ہم ذرا غور سے دیکھیں، استوا بشر العراق، کہ بشر نے عراق پر غلبہ حاصل کیا اور اونچائی ملی، جو غالب ہوتا ہے اونچا ہوتا ہے کہ نہیں، اور استوا کے لفظ میں اونچائی کا لفظ بیان کیا تھا کہ نہیں. تو اصل مقصد تو یہی تھا، شاعر نے بھی یہی مقصد لیا. اگر ظاہراً لیا جائے کہ کرسچن تو اس کا مقصد کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن تم لوگوں نے ظاہر کو بھی چھوڑ دیا اور کرسچن تھا اس کو بھی تم لوگوں نے اس کا بھی اعتبار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پھر بھی تبدیل کیا. اور آخر میں یہ بات کہ اس کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ ایک سمت ہو، اللہ تعالیٰ ایک سمت کی طرف ہے، یا اس کے لیے لازم کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہونا چاہیے جیسے مخلوق کا جسم ہے، کیونکہ مستوی تو مخلوق ہی ہو سکتی ہے، ہماری عقل تو یہ مانتی نہیں کہ خالق بھی مستوی ہو سکتا ہے. تو یہ دو غلط فہمی ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات کہ سمت کی جہاں پہ بات آتی ہے تو ایسے جو الفاظ ہیں خالق جل وعلا کے لیے، سبحان و تعالیٰ کے لیے، سمت کا لفظ جہت کا لفظ ہے یا جسم کا لفظ ہے، اس میں نے قاعدہ بیان کیا تھا قواعد میں، کسی کو یاد ہے؟ جو بتایا کہ اس کے لیے ایک کتاب انعام ہے. قواعد میں نے بیان کیا تفصیل سے، اس کے لیے قاعدہ بیان کیا. اسماء و صفات کے قواعد کتنے تھے؟ 20 تھے، 23 تھے. 23 قواعد میں ایک قاعدہ یہ بھی بیان کیا تھا، کچھ ایسے الفاظ ہیں اسماء و صفات میں جس میں کیا کرنا ہے، جس میں تفصیل ضروری ہے، جیسا کہ جسم کا لفظ ہے یا جہت کا لفظ ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ لفظ نہیں استعمال کریں گے کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے، معنی کی تفصیل ہم پوچھیں گے. بات سمجھے ذرا، جہت اور جسم کہ اللہ تعالیٰ کس جہت کی طرف ہے, اللہ تعالیٰ کوئی جسم ہے نعوذ باللہ, جیسے مخالفین کہتے ہیں. لفظ جو ہے جہت کا اور جسم کا شریعت میں موجود نہیں ہے, ہے کہیں قرآن مجید کی آیت میں کسی حدیث میں نہیں. ہم کہیں لفظ استعمال یہ نہ کریں. معنی کیا ہے جہت کا اور لفظ کا, معنی کی تفصیل پوچھیں گے. اگر حق معنی ہے تو ہم اسے قبول کریں گے ہمارے سارا کو, اگر باطل معنی ہے تو ہم اسے رد کریں گے. جہت کے مطلب تم کیا لیتے ہو کہ اللہ تعالی عرش کے اوپر عرش کا محتاج ہے, ایک جہت پر ہے اور جہت کا بھی محتاج ہے, تو ہم کہتے کہ آپ کا معنی جو ہے بالکل باطل ہے, یہ قابل قبول نہیں. لیکن جہت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے ایک جگہ پر موجود ہیں اور وہ جگہ عرش کے اوپر ہے, وہ کیسی ہم نہیں جانتے, تو یہ معنی حق ہے. الرحمن علی العرش استوى. اور عقلی دلیل اس کی, ایک دفعہ ایک صوفی صاحب نے مسجد کے نماز پڑھی, اس کے بعد ایک ایسے بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے, تو اس طرح غصہ آئے تو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے اس طریقے سے جو ان سے بات کر رہا تھا. تو پھر میں نے اسے کہا بھائی دیکھیں عقیدہ کا یہ سوال ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوال کیا ایک جاریہ سے, 7 سال کی عمر کی ایک لونڈی تھی اس سے سوال کیا ہے, تو یہ سوال کرنا جائز ہے, آپ جھگڑ کیوں رہے ہو اسے. رہ گئی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یہ عقیدہ درست نہیں آپ لوگوں کا, یہ غلط عقیدہ ہے. کہتے کیوں جی کیوں غلط عقیدہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں شہرک کے قریب ہوں, میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا شہرک کے قریب ہوں, اسی رب ذو الجلال یہ بھی فرمایا کہ میں عرش پر مستوی ہوں, تو آپ نے ایک قول کو دوسرے کو چھوڑ دیا, یہ کہاں کا انصاف ہے. تو اس کا حل ہے علماء کے اقوال, اب تفسیر کی کتاب کی طرف جائیں اور مجھے کہیں سے بھی دکھا دیں کسی صحابی کا قول کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن اللہ کی قسم آپ کو کسی صحابی سے ملے گا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. میں پہلے سے آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ پریشان نہ ہوں, اس لیے آپ جائیں گے پورے 2 مہینے لگا کے آئیں گے کتابوں میں دیکھیں, ملے گا نہیں آپ کو. یہ صحابی کا قول نہیں ہے, تابعین کا قول نہیں ہے, یہ قول ہے صوفیوں کا. اچھا پھر میں نے ایک مثال دی. مثال کیا ہے, میں نے کہا دیکھیں کیونکہ لوگ, میں نے اب یہ 10 دلائل بیان کرتا ہوں سننے کے لیے تیار نہیں ہے لوگ, ایک عقلی دلیل میں نے دی عقل کی. اور رسول جماعت کا طریقہ یہ رہا ہے ہمیشہ دلیل قرآن مجید سے اور صحیح حدیث سے, پھر صحابہ کرام کے اقوال, سرو صاحب کے اقوال, پھر چوتھے نمبر پر عقلی دلیل. تو میں نے اسے سوال کیا آسمان کہاں ہے, کہتے یار عجیب سے سوال ہے, آسمان تو اوپر ہے. میں نے کہا اچھا یہ زمین ہے, زمین سفیر ہے, بال کی طرح ہے, ہم رسم گول سمجھ, گول تو گول, سرکل سرکل تو نہیں ہے نا, سفیر ہے, یعنی فٹ بال کی طرح سمجھ لیں آپ. اب اس کو سمجھیے فٹ بال ہے یہ. جو شخص یہاں پہ کھڑا ہے اس کے لیے آسمان کہاں ہے, اوپر ہے. جو شخص یہاں پہ کھڑا ہے اس کے لیے آسمان کہاں ہے, آسمان کہاں ہے, آسمان کبھی نیچے ہو سکتا ہے؟ جو شخص کہتا ہے آسمان نیچے ہے ہم کیا کہتے ہیں اسے, عقل کے علاج کرو بھائی, پاگل لگتا ہے یہ بندہ. کوئی کہتا ہے آسمان نیچے ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا. یہ زمین ہے, یہاں پر شخص کھڑا ہے, اس کے لیے آسمان اوپر ہے. جو یہاں پر شخص ہے اس کے لیے آسمان اوپر ہے, اگرچہ حقیقتاً وہ زمین کے اعتبار سے کہاں پہ نیچے ہے, لیکن لفظ اوپر ہی ہوتا ہے ہمیشہ. آسمان ہمیشہ اوپر ہے, کبھی نیچے نہیں ہوتا. کیوں؟ آسمان کی سمت نہیں ہے, سمت ہے آسمان کی. اگر سمت اوپر کی طرف ہوتے تو نیچے کہاں پہ ہے؟ تو لفظ ایک استعمال ہوتا ہے, اوپر کی استعمال ہوتا ہے, اور اوپر ایک سمت بن گئی لغت کے اعتبار سے, ایک سمت ہے, وہی نیچے وہی دائیں وہی بائیں ہیں. یہ ہے آسمان, اللہ تعالی کی چھوٹی سی مخلوق. پانچ سو سال سفر کی مسافت تھکنے سے ایک آسمان کی, پھر دوسرا آسمان اتنا, پھر تیسرا اتنا, پھر چوتھا اتنا, پھر پانچواں, پھر چھٹا, پھر ساتواں, پانچ سو سال. پھر سمندر ہے اس کتنی تھکنی سے, پھر عرش ہے اللہ تعالیٰ کا, اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے, اور اللہ تعالیٰ اس زمین پر کالی چٹان پر اندھیری رات میں چھوٹی سی کالی چونٹی کی حرکت کو بھی دیکھتا ہے. یہ رب ذو الجلال کی عظمت ہے. وما قدر اللہ حق قدره, ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی. تو جب آسمان اوپر ہے اور ہمیشہ اوپر ہے اور ہے بھی چھوٹا سا مخلوق, تو پھر خالق اوپر کیوں نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو وہاں پر شخص نے کہا آمنا وصدقنا. أبكوه جواب. الحمد لله. ذلك فضل أيتيه من يشاء. الله تعالى فضل كرمه. الحمد لله. تو عقلي دليل بيه هي كي الله تعالى عرش پر رسول کے سمت پھر بھی نہیں آتی. عرش کی تعریف میں نے پہلے کیا بیان کیا, اللہ تعالیٰ سب سے بڑی مخلوق جس نے کائنات کو گھیرا ہوا ہے. تو عرش کہاں پہ ہے؟ اوپر ہے کہ نہیں؟ اوپر ہی ہے, لیکن اس نے گھیرا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے جائز ہے کہ وہ صرف ایک جگہ پہ ہو یا اس کے لیے کوئی سمت ہو؟ اب آتے ہیں جسم کی طرف. آپ کہتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا جسم لازمی ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ لفظ جسم کا جو ہے اس کو تنا استعمال کریں, یہ جائز نہیں, اس کی دلیل نہیں ہے. نمبر دو, معنی جو جسم کا آپ کیا لیتے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے مختلف حصوں کا, جیسے کہ مخلوق محتاج ہے. انسان بغیر آنکھ کے محتاج ہے, کچھ نہیں ہے. بغیر پاؤں کے اپاہج ہے, بغیر ہاتھ کے لاچار ہے, بغیر عقل کے پاگل ہے. یہ تو انسان مخلوق جو ہے وہ محتاج ہے ان چیزوں کا. انسان ان چیزوں کے مجموعے سے بنتا ہے. یہ معنی باطل ہے, ہم بھی اس کو کہتے ہیں باطل ہے, جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کا یہ مطلب ہے جسم سے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں اور یہ صفات الکمال ہیں اللہ تعالیٰ کی, چاہے کہ اگر آپ کے عقل میں جسم کی تصویر آتی وہ تم جانو, ہمارے عقل میں جسم کی تصویر نہیں آتی, لیکن معنی حق ہے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مبارک ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا, سورہ صاد آیت 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں رحمان ہوں, رحیم ہوں. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کریم ہے, کرم کرنے والا ہے. تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کا صفات ہے. اللہ تعالیٰ قدم مبارک ہے, صحیح حدیث میں آیا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قدم مبارک بھی ہے. حدیث میں اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں, حدیث مبارک میں آیا ہے. اگرچہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اگر ہم یہ ثابت کریں یہ جسم ضروری ہے, ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا صفات ہے, اسے جسم ضروری نہیں آتا. تمہاری عقل میں آتا ہے تو آنے دیں, کیونکہ تم لوگ تشبیہ کرتے ہو پھر انکار کرتے ہو, اور ہم لوگ الحمدللہ تشبیہ سے دور ہیں. ہم نہ مثل بیان کرتے اللہ تعالیٰ کی نہ تشبیہ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں اور وہ بے نیاز ہے, کسی چیز کے محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہاتھ کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ کا قدم مبارک قدم کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ کی انگلیاں انہیں کا محتاج نہیں. لیکن ہم کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں؟ کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے قرآن مجید میں, صحیح حدیث میں یہ دلائل آئی ہیں. آج کے درس میں اتنا کافی ہے. اگلے درس میں اسی کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ اونچائی پر ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں, معیت, جہاں پر غلط فہمی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں, اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. كوي سؤال؟ سمت جهت 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 جانتے ہیں؟ ڈائریکشن.
جهت دلیل سے نہ جسم کی
نہیں, جہت جہت ایک غلط فہمی ہے, جسم الگ غلط فہمی ہے. میں نے دو اکٹھے بیان کیے, جواب ایک ہے, دونوں کا ایک جیسا ہے.
قرآن کی شرح کے لیے مولانا مودودی کی شرح ہے, وہ کس حد تک کیا کیسر ہے, یا مولانا مودودی کی شرح جو ہے وہ کس اس میں اکلی پر ہے, یا کون سی بہر؟
تفہیم القرآن کی بات کر رہے ہیں آپ؟
جی,
تفہیم القرآن کی. تو آپ تفسیر کہیں شرح نہ کہیں, قرآن کی تفسیر ہوتی ہے اور شرح جو ہے وہ عام کتابوں کی ہوتی ہے. دیکھیں قرآن مجید کی جو معتبر تفسیر ہے وہ آپ پھر اچھی طرح سمجھ لیں. جو سلف صالحین کی تفسیر ہے وہ تفسیر ابن جریر طبری, سب سے پرانی پہلی تفسیر ہے, اور سند ان سے اپنی سند سے یہ تفسیر ان کے موجود ہے سند کے اعتبار سے. دوسری تفسیر ابن کثیر مشہور ہے, اور پھر تفسیر سعدی ہے, اور باقی دیگر تفسیر ہے. تو یہ کتابیں میرے خیال طالب علم کے لیے, اگر کوئی عوام الناس میں بھی پڑھنا چاہے تو یہ تفسیریں اچھی ہیں. اگر مختصر چاہیے آپ کو پھر احسن البیان ہے ترجمے کے لیے, اور ماشاءاللہ اچھی تفسیر ہے, وہ بھی اچھے ترجمہ ہے اس کا. تفسیر مختصر ہے تو اردو حضرات کے لیے, اردو سمجھتے ہیں ان کے لیے وہ آسان ہے. رہی گئی یہ بات کہ بعض لوگوں کی کتابیں جو تفسیر کی, مثال کے طور پر مودودی صاحب کے آپ نے تفسیر کے بارے میں پوچھا ہے تفہیم القرآن میں, یاد رکھیں کہ مودودی صاحب سے تفسیر میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں. جیسا کہ ابھی رحمان علی عرش استوا وہ لکھتے ہیں تفسیر میں, اور اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہوئے. اب جلوہ افروز ہوئے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حقیقت مستوی نہیں ہے. جلوہ افروز ہونا یعنی اللہ تعالیٰ کا جلوہ ضرور ہے, یعنی اللہ تعالیٰ بذات خود حقیقت مستوی نہیں ہے. اور یہ تفسیر جو سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے, یہاں پر اس معنی کی تحریف ہوئی ہے, اور تحریف جو ہے وہ اشاعرہ کرتے ہیں. اور اپنے مودودی صاحب سے, کیونکہ یہ عقیدے میں اشعری ہیں, وہ کیسے پتہ چلا اشعری ہیں؟ کہ تفسیر سے پتہ چلا. دوسری مثال دیکھیں آپ, وجاء ربك والملك صفا صفا, سورۃ الفجر میں. تو یہ کہتے ہیں کہ اس تفسیر میں کسی اور تفسیر, اگر رکھنا چاہتا ہے کہ یہ حق ہے نہیں, تو پہلے یہ آیت سورۃ طہٰ آیت نمبر 5 الرحمن علی عرش استوى کی تفسیر کھول کے دیکھیں اس میں کیا ہے. اگر حقیقت اللہ تعالیٰ مستوی عرش پر ہے, کما یلیق بجلالہ, تو اس کا مطلب یہ اہل سنت جماعت کی تفسیر ہے. اگر اس میں کوئی اور مطلب ہے, جلوہ افروز ہوا یا مستوی نہیں ہے یا کچھ اور ہے, تو یہ مطلب ہے تفسیر اہل سنت جماعت تفسیر نہیں ہے. اور سورۃ الفجر میں وجاء ربک والملک صفا صفا, حق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے قیامت کے دن, مجیء کی صفت آئیں گے. اب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ آئیں گے ضرور. اب بعض تفسیر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوگا, اللہ تعالیٰ خود نہیں آئیں گے. وجاء امر ربک والملک صفا صفا, اللہ تعالیٰ فرمائے وجاء ربک, امر کا لفظ نہیں ہے. اور آپ لوگ کہتے وجاء امر ربک, اللہ تعالیٰ کا حکم آیا, یہ امر کا لفظ کہاں سے ہے؟ قرآن مجید میں تو نہیں ہے. کہتے نہیں, یہ ضروری ہے. اگر اللہ تعالیٰ بھی آتا ہے, مخلوق بھی آتا ہے, دونوں برابر ہیں, پھر تشبیہ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ آپ کی عقل تشبیہ مانتی ہے, حقیقت تشبیہ نہیں ہے. تو مودودی کے اپنا مودودی صاحب کے تفسیر میں یہ جو غلطیاں ہیں یہ آپ دیکھیں. تو اسی لیے میں کہتا ہوں بہتر ہے کہ اس تفسیر کو نہ پڑھا جائے. اس کے علاوہ جو باقی تفاسیر ہیں آپ ان کو پڑھیں, معاشرے میں کافی برکت ہے. کافی یعنی ایک چیز میں نہیں کہتا ساری غلط ہے, اچھی باتیں بھی ہیں اس میں, اچھی باتیں بھی ہیں, لیکن اس کتاب کا فائدہ ہی کیا جس میں حق بھی ہو اور باطل بھی ہو, اچھی چیز بھی ہو اور غلط چیز بھی ہو. تو آپ پھر آپ کیا پتہ ہے میں جو پڑھ رہا ہوں اچھا پڑھوں یا غلط پڑھ رہا ہوں, شک آپ کے ذہن میں آ جائے گا. تو بہتر اس کو چھوڑ کے جو جس میں حق ہے, جس میں سلف صالحین کا مفہوم بیان کیا ہوا ہے, جس میں صحیح احادیث آپ کو ملتی ہیں. اب تو تفسیر بن کثیر بن طبری کی یعنی تحقیق شدہ نسخے بھی آ گئے ہیں. اگر دلیل ہے حدیث ہے ضعیف ہے صحیح, وہ نیچے لکھا ہے, فٹ نوٹ میں نیچے لکھا ہے کہ صحیح ہے, کس نے روایت کیا ہے, کہاں پہ روایت ہوئی ہے. تو اب تو زیادہ آسانی ہو گئی ہے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, جب اللہ تعالیٰ آئیں گے, برحال جو عرش کے اٹھانے فرشتے ہیں, آٹھ کا ذکر آیا ہے. جی ہاں, یہ بات صحیح ہے. فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے, کیسے اٹھایا ہوا ہے ہم کیا جانے, کیسے کہ بات نہیں کر سکتے ہم. اٹھایا ہوا ضرور ہے. ہم کیوں کہتے ہیں اٹھایا ہوا ہے؟ دلیل ہے, دلیل نہ ہوتی ہم یہ بھی نہ کہتے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کن فیکون, عرش اڑتا رہے بغیر فرشتوں کے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ آٹھ کا ذکر ہے, اور یہ امتحان ہے. عقیدے کے مسائل میرے بھائی بہت پیچیدہ مسائل ہیں, یہ کوئی آسان مسائل نہیں ہیں. اب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے علیہ 19, جہنم میں 19 ہیں فرشتے جو عذاب دیں گے. اب 19 فرشتے پوری اتنی بڑی جہنم میں, ابو جہل نے کہا یہ 19 ہے, میں 20 لے جاؤں گا, میرے کیا کریں گے؟ ابو جہل نے کہا ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا اس شخص نے کہ اے محمد تیرا رب کہتا ہے کہ 19 ہیں فرشتے عذاب دینے والے, میں اپنے یہ جو جوان ہیں تگڑے تگڑے میں 20 لے جاؤں گا, کیا کریں گے وہ؟ میں پوری قوم کو لے جاؤں گا, کیا کریں گے وہ؟ تو لفظ 19 کا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ابو جہل ایسا کہے, اس نے کہا ہلاک ہوا. اس لیے ان مسائل کو جو اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں آمنا و صدقنا, نماز 5 فرض ہے, 6 کیوں نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بھی اللہ تعالیٰ 5 کیوں کہا آمنا و صدقنا؟ اب اس میں بحث کرنا کہ نہیں 6 ہونی چاہیے تھی, 5 کیوں ہوئی یا 4 ہونی چاہیے, تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ رب ذو الجلال کی حکمت ہے, یہ امور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے زمرے میں آتی ہیں یہ چیزیں. اور جو اللہ تعالیٰ کی حکمت میں چیزیں ہیں, کسی مخلوق کو بھی جائز نہیں کہ اس میں دخل دے. جی ہاں اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پہ تھا،
پانی پہ تھا جب اٹھانے کے حکم دیا تھا رب العالمین نے تو آج ہمارے طاقت میں تو کا بلا ہے اور اب وہ کر رہے ہیں تو پڑھ کر بھائی صحیح
کس کے سے
اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو
ہاں
کہ لا حول ولا قوۃ الا بالله پڑھو تو اٹھ جائے گا.
اس روایت کا اللہ میں نہیں جانتا، جو صحیح روایت میں جانتا ہوں یہ صحیح ہوگی، میں اس کی سند میں نہیں جانتا ہوں، پہلی دفعہ سنا ہے. جو صحیح روایت ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ تھا، وکان عرش علی الماء، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پہ تھا. اب بعد میں فرشتوں نے کیسے اٹھایا اللہ علم، میں نہیں جانتا ہوں، اس کو مہربانی فرما کر چیک کیجئے. ہنتا کا لفظ کہتے ہوئے وہ بستی میں داخل ہو گئے اور سزا کے. ہاں ٹھیک ہے، صحیح کہا ہے کہ ہنتا کا لفظ میں نے کہا نا یہودی نے، شاید سبق لسانی سے میں نے یہ کہا کہ ان کو سزا ملی 40 سال وہ بھٹکتے رہے صحرا میں. نہیں، جب ہنتا کا لفظ انہوں نے کہا سزا 40 سال کو پہلے بھگت چکے تھے، شاید آپ نے یہ سمجھا کہ 40 سال کی سزا بعد میں ملی. نہیں، 40 سال کی سزا تب ملی تھی جب انہوں نے انکار کیا جہاد کرنے سے. جہاد نہیں کیا کیونکہ عمالقہ جو تھے فلسطین پہ ان کا قبضہ تھا بیت المقدس پہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، صرف دروازے کو ایسے ٹچ کرو، دروازے کو ہاتھ لگائیں گے بھاگ جائیں گے، دہشت اللہ کے دل میں ڈال دے گا. ان لوگوں نے کہا نہیں، اے موسیٰ طور تھے رب جائے، تم لڑو، ہم لڑنے والے نہیں ہیں، ہم تو کھانا پینا جانتے ہیں بس. سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس سزا کے طور پر اس نافرمانی کی وجہ سے 40 سال یتیہون فی الارض، کہ وہ گمراہ ہوئے صحرا میں، آتے تھے پھر اسی جگہ پہ اپنے آپ کو پاتے تھے، پھرتے تھے پھر اس جگہ پہ آتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو اس جگہ سے محروم کر دیا، بیت المقدس کی طرف 40 سال تک نہیں آ سکے. جب لفظ کو تبدیل کر پھر طاعون کی بیماری سے وہ مبتلا ہوئے. اللہ کو جزائے خیر دے، بہن نے بڑا اچھا استدراک کیا ہے. ایک قول ہے یہ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اللہ اعلم، ثمانیہ عربی زبان میں ثمانیہ کو ہی کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، باقی مزید تفصیل جو بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے.
فرشتے کی تربیت کا ذکر ہے، یہ کندھے سے لال کی تک اگر کوئی شخص تیز رفتار سواری سے 70 سال تک سفر کرتے رہے تو بھی ختم ہو جائے.
یہ صحیح حدیث ہے، یہ صحیح ہے. فرشتے اتنے عظیم ہیں، جیسے بھائی نے یہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جو مسافت کان سے لے کے اور کندھے تک 70 سال کی مسافت، یعنی دوڑتا رہے گھوڑے کے اوپر، تیز رفتار گھوڑے کے اوپر، لیکن یہ ختم نہیں ہوگا. یہ دیکھیں اتنا ہے. سبحان اللہ، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.